السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد 70 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. کرونا سے متاثرہ ملکوں کی عالمی فہرست میں امریکہ کے بعد بھارت ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 86,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. بھارت میں اب تک 92,000 سے زیادہ اموات اور 58 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. پاکستان میں کرونا کے شکار مزید 7 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 798 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سانحہ اے پی ایس پر بننے والی جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ کے حکم پر عام کر دی گئی ہے. پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد ابراہیم خان کی تیار کردہ رپورٹ میں سانحہ اے پی ایس کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا گیا ہے. کمیشن نے اسکول کی سیکیورٹی پر بھی سوالات اٹھائے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ دھمکیوں کے باوجود سیکیورٹی گارڈز کی کم تعداد اور درست مقامات پر عدم تعیناتی بھی نقصان کا سبب بنی. والدین کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کے پبلک ہونے سے آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے ادھار پر تیل حاصل کرنے کے معاہدے کی بحالی پر بات چیت جاری ہے، اور حکومت پر امید ہے کہ نظر ثانی شدہ معاہدے کے ساتھ ہی برادر اسلامی ملک سے تیل کی دوبارہ ترسیل کا آغاز جلد ہو جائے گا. وائس آف امریکہ کے اسلام آباد میں نمائندے علی فرقان کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ رواں سال سعودی عرب، کویت اور دیگر ممالک سے لگ بھگ 2.5 ارب ڈالر کا ادھار تیل حاصل ہوگا، جو ادائیگیوں کے توازن میں خاصا مددگار رہے گا. معاشی مشکلات کا شکار ہونے کی وجہ سے پاکستان دوست ممالک سے تاخیر سے ادائیگی پر تیل حاصل کر رہا ہے. وزیراعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر کا کہنا ہے کہ گزشتہ سالوں میں ملک میں قدرتی گیس کی پیداوار اور طلب میں خلیج بڑھتا رہا ہے، جس کے باعث آمدہ موسم سرما میں گیس کی قلت کا سامنا رہے گا. بھارت میں 11 پاکستانیوں کے براسرار قتل کی تحقیقات کے لیے ملک بھر سے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں. اس احتجاج میں پاکستان کے مختلف علاقوں، بالخصوص سندھ سے بڑی تعداد میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اور خواتین شریک ہیں. احتجاجی مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بھارتی حکومت پراسرار طور پر قتل ہونے والے ان افراد کی تحقیقات کر کے ملزمان کو سزا دے. پاکستان میں ٹیکس جمع کرانے کے ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ بینکس ایف پی آر کو کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کی رقم نکلوانے، جمع کروانے اور دیگر معلومات فراہم کرنے کے پابند ہوں گے. اس سے قبل اس قانون پر عمل درآمد کے لیے صارفین کی خفیہ معلومات افشا ہونے کے خطرے کے پیش نظر ڈیٹا شیئر کرنے سے بینکس کترا رہے تھے. تاہم حکومت کی جانب سے اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی پر بینکوں نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. ادھر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس عمل سے مشکوک رقوم کی منتقلی، منی لانڈرنگ اور دیگر غیر قانونی عمل کو روکنے میں معاون ثابت ہوگی. افغانستان کے ساتھ مصروف ترین گزرگاہ تورخم کے پچھلے مارچ سے پیدل آنے جانے والوں کے لیے بندش سے نہ صرف عام لوگوں اور تاجروں بلکہ دونوں ممالک کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. چند روز قبل افغانستان کے پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں داخلوں کے خواہش مند 150 طلباء پشاور سے کابل تورخم کے بجائے چمن بلوچستان کے راستے گئے ہیں. پشاور سے کابل کا سفر عموماً 6 سے 8 گھنٹوں پر محیط ہے، مگر چمن اور قندھار کے راستے یہ طلبہ 60 گھنٹوں میں پہنچے ہیں. دونوں ممالک کے طلبہ تورخم کے سرحدی گزرگاہ کے عام لوگوں کے دو طرفہ آمد و رفت کے لیے کھولنے کے مطالبے کرتے چلے آ رہے ہیں. بھارتی پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کیے جانے والے 3 متنازعہ زرعی بلوں کے خلاف متعدد کاشتکار تنظیموں اور یونینوں اور تقریباً 20 اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آج ملک گیر بند منایا گیا، جس کی وجہ سے ملک کے مختلف ریاستوں میں ریل اور سڑک رابطے منقطع رہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں عاصم علی رانا کی رپورٹ سے. ثانیہ اے پی ایس پر بننے والی جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ کے حکم پر عام کر دی گئی. پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد ابراہیم خان کی تیار کردہ رپورٹ میں ثانیہ اے پی ایس کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا گیا. کمیشن نے اسکول کی سیکیورٹی پر بھی سوالات اٹھائے اور بتایا گیا ہے کہ دھمکیوں کے باوجود سیکیورٹی گارڈز کی کم تعداد اور درست مقامات پر عدم تعیناتی بھی نقصان کا باعث بنی. والدین کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کے پبلک ہونے سے آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے ثانیہ اے پی ایس پر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ عام کرنے کا حکم دیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق ثانیہ کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ غفلت کا مظاہرہ کرنے والی یونٹ کے متعلقہ افسران اور اہلکاروں کو سزائیں بھی دی گئیں. دھماکوں اور شدید فائرنگ میں سیکیورٹی گارڈ جمود کا شکار تھے. دہشت گرد اسکول کے عقب سے بغیر کسی مزاحمت داخل ہوئے. اگر سیکیورٹی گارڈ نے مزاحمت کی ہوتی تو شاید جانی نقصان اتنا نہ ہوتا. افغانستان سے دہشت گرد ممکنہ طور پر مہاجرین کے روپ میں داخل ہوئے. دہشت گردوں کو مقامی افراد کی طرف سے ملنے والی سہولت کاری ناقابل معافی ہے. کمیشن کا کہنا ہے کہ اپنا ہی خون غداری کر جائے تو نتائج بہت سنگین ہوتے ہیں. اس واقعے میں گشت پر مامور سیکیورٹی اہلکار دہشت گردوں کی جانب سے جلائی گئی گاڑی کی جانب گئے اور ان کی توجہ اس واقعے پر تھی. اس گاڑی کو آگ دہشت گردوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو دھوکہ دینے کے لیے لگائی تھی, جس کے بعد گشت پر مامور دوسری ٹیم نے آ کر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. اس کیس میں عدالت کی طرف سے مقرر کیے گئے معاون اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر امان اللہ کنرانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں والدین کا مطالبہ تھا کہ سیکیورٹی اداروں کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ ہم نے ان افراد کو پکڑا یا ان افراد کو سزائیں دی کافی نہیں ہے.
عمومی طور پر جو وہاں پر پیٹیشنرز تھے, خواتین تھے, جو ان کے ورثا تھے, مائیں تھیں ان کے, جو بھی بچوں کے شہدا کے, تو انہوں نے جو اپنے تکالیف بتائی کہ ان کا کہنا تھا کہ جناب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ صرف آپ نے کہا کہ ہم نے ملزموں کو پکڑا اور ان کو جو ہے ایگزیکیوٹ کر دیا. اصل مجرم جو کوتاہی کے, جن کی کوتاہی سے وقوع ہوا ہے, ان جو کوتاہی کرنے والے نیگلیجنس کرنے والے ہیں اور اس نظام کے اندر جس کا جو بھی ذمہ داری ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا, ان کو سزا نہیں ملی ہے. صرف جو ہے ان کو جو سزا ملی ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے, مگر اسٹیٹ کے اندر, ریاست کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے لیے پریکاشنری میئر کسی نے نہیں لیا, نہ کوئی پروٹیکشن کے لیے کسی نے انتظام کیا اور نہ کسی کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے.
سماعت کے بعد ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس رپورٹ کے سامنے آنے سے ذمہ داران کا تعین ہو سکے گا.
سب کو پتہ چلے گا کہ اے پی ایس کے قاتل کون تھے, اے پی ایس کے پیچھے کون تھا, ہر چیز کا پتہ چلے گا اور ہمیں بھی اس کو اسٹڈی کرنے کا, ان میں سب وہ نام آئیں گے جو اس میں ملوث تھے اور ساری دنیا اس کو دیکھے گی. ہم وہ والدین ہیں جو بچوں کو نہ بھولنے دیں گے نہ بھولیں گے اور بچوں کا ضرور بدلہ دیں گے.
16 دسمبر 2014 کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 6 دہشت گردوں نے اے پی ایس پر دہشت گردی کی کاروائی کرتے ہوئے طلبہ سمیت 140 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا تھا. ثانیہ کے بعد سیکیورٹی فورسز نے اس حملے میں ملوث 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا, جبکہ اس حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے اور سہولت کاروں کو گرفتار کرنے اور مارنے کا بتایا تھا. بعض سہولت کاروں کو فوجی عدالت کی طرف سے موت کی سزا بھی سنائی گئی تھی. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے ادھار پر تیل حاصل کرنے کے معاہدے کی بحالی پر بات چیت جاری ہے اور حکومت پر امید ہے کہ نظر ثانی شدہ معاہدے کے ساتھ ہی برادر اسلامی ملک سے تیل کی دوبارہ ترسیل کا آغاز ہو جائے گا. وائس آف امریکہ کے اسلام آباد میں نمائندے علی فرقان کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ رواں سال سعودی عرب, کویت اور دو دیگر ملکوں سے لگ بھگ 2.5 ارب ڈالر کا ادھار تیل حاصل ہوگا, جو کہ ادائیگیوں کے توازن میں خاصا مددگار رہے گا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ سالوں میں ملک میں قدرتی گیس کی پیداوار اور طلب میں خلیج بڑھتی رہی, جس کے باعث آمدہ موسم سرما میں گیس کی قلت کا سامنا رہے گا. تفصیلات کے لیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ندیم بابر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ سالانہ 3 ارب ڈالر کے ادھار تیل کے حصول کا معاہدہ تھا. تاہم گزشتہ مالی سال میں پاکستان نے صرف 1.25 ارب ڈالر کی سہولت استعمال کی ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال معاہدے کی مکمل سہولت استعمال نہ کر پانے کی بنا پر ممکن ہے کہ نئے معاہدے میں تاخیر سے ادائیگی پر تیل حاصل کرنے کی رقم کی حد کم ہو، تاہم وہ پر امید ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ بحال ہو جائے گا۔
سعودیہ کی فیسلٹی تقریباً 3 بلین کے قریب تھی، اس میں سے ہم تقریباً 2.25 بلین استعمال کر سکے تھے پچھلے سال۔ کویت کی فیسلٹی کو آپ اگر ایڈ کر لیں اور یہ باقی جو میں 2 کہہ رہا ہوں تو یہی کوئی 2 سے 2.5 بلین کے قریب کریڈٹ کا ارینجمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس سے اچھا خاصا افاقہ ہوگا ہمارے بیلنس آف پیمنٹس میں۔
یاد رہے کہ اکتوبر 2018 میں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ریاض کے موقع پر سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $12 ارب کا امدادی پیکج دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس امدادی پیکج میں تاخیر سے ادائیگی کی بنیاد پر سعودی عرب نے پاکستان کو سالانہ $3 ارب مالیت کا تیل دینے کا معاہدہ کیا تھا، اور یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہنا تھا۔ تاہم مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے موقف کی حمایت حاصل نہ ہونے پر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں سرد مہری پیدا ہو گئی۔ ندیم بابر نے بتایا کہ 2 مزید ممالک سے قلیل مدت کے لیے تاخیر سے ادائیگی پر تیل کے حصول کے معاہدے حتمی مراحل میں ہیں، جس کے تحت ان ممالک سے فوری پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ کویت سے ادھار پر پیٹرول کی ترسیل کا عمل بلا کسی رکاوٹ کے پہلے کی طرح جاری ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے بتایا کہ گزشتہ سالوں میں ملک میں قدرتی گیس کی پیداوار اور طلب میں خلیج بڑھا ہے، جس کے باعث موسم سرما میں گیس کی قلت کا سامنا رہے گا۔
یہ جو اگلے 3-4 سال ہیں ہمیں مینج کرنا پڑے گا، اس میں یہ ہے کہ ہم ایل این جی لا رہے ہیں اس وقت تقریباً 1.2 BCF 1.2 بلین کیوبک فیٹ ایل این جی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آنے والی سردیاں اور اگلی سردیوں میں ہمیں مشکل کا سامنا ہے، کیونکہ ہماری ڈومیسٹک پروڈکشن ڈکلائن پہ اور ڈیمانڈ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اسے ہمیں مینج کرنا پڑے گا۔
ندیم بابر کہتے ہیں کہ پاکستان میں تیل و گیس کی تلاش میں بہت سی عالمی کمپنیاں دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں، اور حکومت زمین پر تیل و گیس کی تلاش کے ساتھ ساتھ سمندر میں بڑے ذخائر کو ڈھونڈنے کے معاہدے بھی کر رہی ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر کہتے ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے متبادل کے طور پر ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت گیس پائپ لائن یعنی ٹاپی پر تیزی سے کام جاری ہے۔
دیکھیں، ایران پہ یو ایس سینکشنز کی وجہ سے وہ پائپ لائن رک گئی، کیونکہ یو ایس کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر یہ آپ پائپ لائن لاتے ہیں اور ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو پاکستان بھی سبجیکٹ ٹو سینکشنز ہو سکتا ہے۔ نیچرلی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، معیشت میں اس کا کافی منفی اثر ہو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت نے حال ہی میں رینیوبل انرجی پالیسی متعارف کرائی ہے، جس کا مقصد سورج، ہوا اور پانی سے بجلی کے حصول کو فروغ دینا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت میں 11 پاکستانیوں کے پراسرار قتل کی تحقیقات کے لیے ملک بھر سے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ اس احتجاج میں پاکستان کے مختلف علاقوں، بالخصوص سندھ سے بڑی تعداد میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اور خواتین شریک ہیں۔ احتجاجی مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بھارتی حکومت پراسرار طور پر قتل ہونے والے ان افراد کی تحقیقات کر کے ملزمان کو سزا دے۔ اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو کے سامنے ہونے والے اس دھرنے کی تفصیلات آپ کو سنوائیں گے تھوڑی دیر میں علی فرقان کی زبانیں۔ پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے کے ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ بینکس ایف بی آر کو کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کی رقم نکلوانے، جمع کروانے اور دیگر معلومات بورڈ کو فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس سے پہلے اس قانون پر عمل درآمد کے لیے صارفین کی خفیہ معلومات افشا ہونے کے خطرے کے پیش نظر ڈیٹا شیئر کرنے سے بینک کترا رہے تھے۔ تاہم حکومت کی جانب سے اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی پر بینکوں نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ادھر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس عمل سے مشکوک رقوم کی منتقلی، منی لانڈرنگ اور دیگر غیر قانونی عمل کو روکنے میں معاون ثابت ہوگی۔ تفصیلات کے لیے سنتے ہیں محمد ثاقب کی رپورٹ۔
پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے کے ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے درمیان بالآخر اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ بینکس ایف بی آر کو کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کی رقم نکلوانے، جمع کروانے، کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی اور قرض پر منافع سے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ حکام کے مطابق اس عمل سے بینکنگ چینل میں آنے والی غیر دستاویزی اور مشکوک رقوم کی روک تھام ممکن ہو سکے گی. یہ معلومات انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی سیکشن 165 اور 165A کے تحت بورڈ آف ریونیو کو جمع کرائی جا سکے گی. اس بارے میں پاکستان بینکس ایسوسی ایشن اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کافی عرصے سے جاری تھے اور گزشتہ سال ہی اس متعلق ایسوسی ایشن نے ہائی کورٹ میں اپنی آئینی درخواست واپس لینے کا اعلان کیا تھا. قانون کے تحت بینکس ایسے اکاؤنٹ ہولڈر کی فہرست جاری کرنے کے پابند ہوں گے جو 50,000, 10,00,000, 1,00,000 روپے یا اس سے زائد کی رقوم جمع یا نکالتے ہیں. ان کے کریڈٹ کارڈ سے ایک ماہ کے دوران 2,50,000 روپے تک خریداری ہوتی ہے یا وہ افراد جو ایک سال میں کسی بھی مد میں 5,00,000 روپے سے زائد منافع حاصل کرتے ہیں. دوسری جانب بینکنگ کے شعبے سے منسلک ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل کا مقصد جہاں ٹیکس نیٹ میں وسعت دینا ہے وہیں ناجائز یا مشکوک ذرائع آمدنی کے گرد گھیرا تنگ کرنا، بے نامی اکاؤنٹس کی روک تھام، منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کے مقاصد کے لیے رقوم کی منتقلی کو روکنا ہے تاکہ پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالا جا سکے. سابق بینکر اور معروف ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی کے مطابق یہ فیصلہ مناسب ہے لیکن اس سے ٹیکس نیٹ میں بڑھاؤ ہونے کے امکانات کم ہیں.
جب تک لاس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لاس ہیں ان کو بھی شفاف نہیں بناتے تو اس میں بہت زیادہ مدد نہیں ملے گی. میرے خیال سے ایف بی آر جب کوئی چیز انویسٹیگیٹ کرتا ہے کسی کیس میں تو بینک والے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم تو پارٹی کا اکاؤنٹ آپ کو نہیں بتائیں گے. تو جب تک وہ تفصیل نہیں بتائیں گے کتنا پیسہ آیا تھا، کتنا گیا تھا، ایف بی آر کی انکوائری جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو دو مقصد ہیں، ایک تو حکومت پاکستان بھی چاہتی ہے، اسٹیٹ بینک بھی چاہتا ہے کہ شفافیت رہے، اور عالمی دباؤ بھی ہے، اس لیے یہ کیا گیا ہے، مناسب فیصلہ ہے.
دوسری جانب بعض ٹیکس ماہرین کے مطابق اس عمل سے لوگوں کی معلومات افشا ہونے اور انہیں بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے. ٹیکس معاملات کے ممتاز وکیل ذیشان مرچنٹ ایڈوکیٹ کے مطابق اسی نقطے کو بنیاد بنا کر بینکس اتنے عرصے سے یہ معلومات دینے سے کترا رہے تھے. تاہم حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ یہ ڈیٹا صرف چیف ٹیکس کمشنر ہی استعمال کریں گے.
یہ شیورٹی پہلے دی گئی تھی ایف بی آر کی طرف سے کہ اس کو یا تو چیف کمشنر کے پاس ایکسس ہوگا یا چیئرمین اور ممبرز کے پاس. اس کی اینڈ اس کی سیکریسی کیسے رہے گی، سب سے بڑا کوشچن یہ ہے. بینکس نے جو پہلے اسٹے لیا تھا وہ اسی مین وجہ یہ تھی کہ بینکنگ لاز میں جو سیکریسی کا جو ان کا وہ ہے وہ کیسے مینٹین ہوگا.
ایف بی آر کی جانب سے اس مقصد کے لیے تیار کردہ تکنیکی حل بینکوں کو باہم منسلک کرے گا جس کے ذریعے بینک فوری طور پر متعلقہ معلومات ایف بی آر کے ساتھ شیئر کر سکیں گے، اور معلومات کا یہ تبادلہ 18 ستمبر 2020 سے شروع کیا جائے گا. یاد رہے کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سادگی اور ادارہ جاتی اصلاحات ڈاکٹر عشرت حسین نے ایف بی آر اور بینکوں کے مابین اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
افغانستان کے ساتھ مصروف ترین گزرگاہ تورخم کے پچھلے مارچ سے پیدل آنے جانے والوں کے لیے بندے سے نہ صرف عام لوگوں اور تاجروں بلکہ دونوں ملکوں کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. چند روز پہلے افغانستان کے پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں داخلوں کے خواہش مند 150 طلباء پشاور سے کابل تورخم کی بجائے چمن بلوچستان کے راستے گئے. پشاور سے کابل کا سفر عموماً 6 سے 8 گھنٹوں پر محیط ہے، مگر چمن اور کندھار کے راستے یہ طلباء 60 گھنٹوں میں پہنچتے ہیں. دونوں ملکوں کے طلباء تورخم کی سرحدی گزرگاہ کے عام لوگوں کے دو طرفہ آمد و رفت کے لیے کھولنے کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم پچھلے مارچ کے وقت سے ابھی تک دو طرفہ آمد و رفت کے لیے بند ہے، جس کے باعث نہ صرف عام لوگوں بلکہ طلباء اور تاجروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. پچھلے مارچ کے وقت میں کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے باعث افغانستان کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہوں کو ہر قسم کی آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے بند کر دیا گیا تھا. تاہم پچھلے جون سے حکومت پاکستان نے محدود پیمانے پر دو طرفہ تجارت جبکہ یک طرفہ آمد و رفت کے سلسلے کو تورخم کے راستے بحال کر دیا ہے. یک طرفہ آمد و رفت کے تحت پاکستان سے افغانستان کے باشندوں اور افغانستان سے پاکستانی باشندوں کو آنے جانے کی اجازت ہے. بلوچستان کی سرحدی گزرگاہ چمن مقامی لوگوں کے احتجاج کے بعد دو طرفہ آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے. ماضی کی طرح رواں سال افغانستان کی میڈیکل انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 150 طلبہ چند روز قبل تورخم کے بجائے چمن بلوچستان کے راستے افغانستان چلے گئے ہیں. ان طلبہ کی قیادت کرنے والے تاج وزیر نے کابل سے وائس آف امریکہ کو بتایا.
سرحد بند نہ معلوم وجوہات کی بنا پر چونکہ پشاور سے کابل تک 5-6 گھنٹے کا سفر تھا, لیکن سرحد بند ہونے کی وجہ سے ہم چمن کے راستے پر مجبور ہوں گے. لوگ بہت زیادہ تکلیف مشکلات کے سامنے ہیں.
افغانستان کے ان پیشورانہ تعلیمی اداروں میں خیبر پختونخوا کے 100 طلبہ کو سالانہ وظائف کی بنیاد پر داخلہ دیا جاتا ہے. پشاور کے ایک سرکاری تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم بلال زدران کا کہنا ہے,
افغان طلبہ کے لیے جتنے بھی مسائل درپیش ہے وہ تورخم کی وجہ سے ہے, کیونکہ جتنے بھی طلبہ ہے وہ افغان پاکستان بارڈر سے تعلق رکھتے ہیں یا کابل سے ہے. تو اگر تورخم کھل جائے تو افغان اسٹوڈنٹ کے لیے اور خاص کر افغانیوں کے لیے آسانی ہوگی.
وزیراعظم عمران خان کی بار بار ہدایات کے باوجود سرحدی پابندیوں, ناقص انتظام اور مختلف محکموں کے عملے میں افرادی قوت کی کمی کے باعث تورخم اور دیگر سرحدی گزرگاہوں پر دو طرفہ تجارت میں ابھی تک اضافہ نہیں ہو رہا ہے, جبکہ ایک روز قبل پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع مومن میں مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ حکومت افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے قبائلی اضلاع کے 12 مقامات پر مارکیٹیں بنائے گی. تورخم کے سرحدی گزرگاہ کے دو طرفہ آمد و رفت کی بند ہونے سے متاثر ہونے والے مزدوروں, ڈرائیوروں اور دکانداروں نے بھی جمعے کے روز ایک احتجاجی دھرنا دیا, جس سے سرکردہ قبائلی رہنما ملک دریا خان زخاخر سمیت کئی ایک اور رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. شمیم شاید, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں علی فرقان کی رپورٹ, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت میں 11 پاکستانیوں کے پر اسرار قتل کی تحقیقات کے لیے ملک بھر سے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں. اس احتجاج میں پاکستان کے مختلف علاقوں بالخصوص سندھ سے بڑی تعداد میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اور خواتین شریک ہیں. احتجاجی مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بھارتی حکومت پر اسرار طور پر قتل ہونے والے ان افراد کی تحقیقات کر کے ملزمان کو سزا دے. اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو کے سامنے ہونے والے اس احتجاجی دھرنے کی تفصیلات کے ساتھ علی فرقان.
پاکستان ہندو کونسل کی کال پر یہ احتجاجی قافلے جمعرات کی شب اسلام آباد پہنچے تھے, جہاں وہ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ گئے. اس احتجاج میں پاکستان کے مختلف علاقوں بالخصوص سندھ سے بڑی تعداد میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اور خواتین شریک ہیں. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بھارت میں پراسرار طور پر ہلاک ہونے والے 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کی تحقیقات کی جائیں. خیال رہے کہ 9 اگست کو بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندو پراسرار طور پر ہلاک کر دیے گئے تھے. ہندو کونسل کے سرپرست ڈاکٹر رمیش کمار واکوانی کہتے ہیں کہ نریندر مودی کا بھارت اپنی سیکولر حیثیت کھو چکا ہے اور وہاں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ اب چھوٹی ذات کے ہندو بھی محفوظ نہیں رہے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت اس واقعے کی تحقیقات کر کے اصل مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان تحقیقات سے اقوام متحدہ اور پاکستان کو آگاہ کیا جائے.
جو مہاتما گاندھی کا بھارت تھا, جو جواہر لال نہرو کا بھارت تھا, اس نے اپنی آئیڈیالوجی کو چینج کر دیا ہے. ایک طرف سیکولرزم کے حوالے سے سٹیزن ایکٹ, سیکولرزم کو کوشچن مارک کرنے کے لیے سٹیزن ایکٹ پاس کیا جاتا ہے, اور دوسری طرف 8 سال سے لوگ جو رہتے ہیں ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی, مگر ان کو جاسوسی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. جب وہ جاسوسی میں استعمال نہیں ہوتے ہیں تو ان کا مرڈر کیا جاتا ہے.
متاثرہ خاندان کے ایک فرد کی بیٹی شریمتی مکھی نے الزام لگایا تھا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے ان کے خاندان کو پاکستان مخالف ایجنٹ بننے کا کہا, لیکن انکار پر انہیں قتل کر دیا گیا. احتجاجی دھرنے میں شریک مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے 11 پاکستانیوں کی پراسرار ہلاکت پر افسوس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اس واقعے کی تحقیقات کرے.
11 بندوں کے قتل کے ابھی تک نہ کوئی ایف آر ہوئی ہے, نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے, نہ کوئی بندہ ابھی تک اریسٹ ہوا ہے. مودی سرکار کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہل برادری جو پورے سندھ سے 114 بسوں کے قافلے میں یہاں پہنچی ہے, ہم اس شرکت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہاں انڈین کمیشن کے آگے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے پرمن احتجاج ہمارا ہے کہ آپ نے ابھی تک کوئی نہ ایف آئی آر درج کی ہے نہ ان بندوں کی کوئی انکوائری ہوئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں یو این ایس اقوام متحدہ سے کہ اس کیس کی جائے.
پاکستان کی ہندو برادری کی جانب سے یہ احتجاج ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغان عوام کسی دوسرے مسئلے کے حل سے قبل فوری جنگ بندی اور تشدد کا خاتمہ چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے ورچوئل خطاب میں صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ ایک ریاست اور معاشرے کی حیثیت سے ہم نے طالبان کے ساتھ براہ راست امن مذاکرات شروع کرنے جیسے مشکل فیصلے کیے. اشرف غنی کا خطاب ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب دوحہ میں افغان دھڑوں اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات جاری ہیں, تاہم جنگ بندی پر تاحال اتفاق رائے نہیں ہو سکا. افغان صدر نے کہا کہ اگرچہ طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں, تاہم خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں بنیادی وجوہات کا تعین کر کے اسے ایک عالمی مسئلے کے طور پر حل کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ افغان عوام کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت امن کی ہے تاکہ ان کے لیے ترقی کا دروازہ کھل سکے. صدر غنی نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کا کردار نہایت مثبت رہا ہے, جبکہ عالمی سطح پر جنگ بندیوں کی اپیلوں پر بھی وہ دنیا کے ملکوں کے شکر گزار ہیں. صدر غنی نے مزید کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب ہماری مذاکراتی ٹیم طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, اقوام متحدہ اور ہمارے بین الاقوامی شراکت داروں اور اتحادیوں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل رہے گا. افغان صدر کی جانب سے ایک بار پھر جنگ بندی کی اپیل پر تاحال طالبان کا رد عمل سامنے نہیں آیا, لیکن طالبان کا اس سے قبل یہ موقف رہا ہے کہ وہ افغانستان میں ایک دیر پا اور جامع امن معاہدہ طے پانے تک جنگ بندی کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے. حال ہی میں افغانستان میں تشدد کے واقعات میں غیر معمولی اضافے پر عالمی برادری نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان فریقوں سے تشدد کم کرنے پر زور دیا تھا. بھارت کی پارلیمان کے ذریعے منظور کیے جانے والے تین متنازع زرعی بلوں کے خلاف متعدد کاشتکار تنظیموں اور یونینوں اور تقریباً 20 اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ملک گیر سطح پر ہڑتال رہی, جس کی وجہ سے ملک کی مختلف ریاستوں میں ریل اور سڑک رابطے منقطع رہے. بند کے دوران متعدد مقامات پر ہائی ویز اور ریل کی پٹریوں پر کسانوں اور دیگر مظاہرین کا قبضہ رہا. متعدد ریاستوں کی سرحدیں سیل کر دی گئیں اور جگہ جگہ اضافی پولیس فورس تعینات کی گئی. پنجاب میں جمعرات کے روز سے ہی 3 روزہ ریل روکو مہم چلائی جا رہی ہے. کاشتکاروں نے انتباہ کیا ہے کہ جب تک حکومت ان بلوں کو واپس نہیں لے گی ان کا احتجاج جاری رہے گا. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
بھارت بند کے دوران دہلی امرتسر, دہلی میرٹھ, کرناٹک تمل ناڈو اور لکھنؤ اجودھیا ہائی ویز اور دیگر سڑکوں کو جام کیا گیا اور ریل کی پٹریوں پر دن بھر دھرنا دیا گیا. ریاست پنجاب میں اب بھی بہت سے کسان ریلوے ٹریک پر بیٹھے ہوئے ہیں. دارالحکومت دہلی کے نزدیک اتر پردیش میں غازی آباد نوئیڈا سرحد پر بڑی تعداد میں کسان جمع ہو گئے اور ایک وقت تو زبردست کشیدگی پیدا ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے دہلی میں پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا. دہلی پولیس کے ڈپٹی کمشنر جسمیت سنگھ خود موقع پر پہنچے اور انہوں نے مظاہرین کو دہلی کی طرف کوچنا کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی. وہاں واٹر کینن اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی تعینات تھیں اور پولیس کسی بھی قسم کے واقعہ سے نمٹنے کے لیے تیار تھی, لیکن کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. البتہ اتر پردیش میں جگہ جگہ ٹریفک جام دیکھنے کو ملا. شمال کے ساتھ ساتھ جنوب میں بھی کسانوں نے بند منایا. تمل ناڈو کے ترچی میں مظاہرین نے ہاتھوں میں انسانی کھوپڑیاں لے کر اور گلے میں زنجیر باندھ کر کلیکٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا. مہاراشٹر, کرناٹک اور آندھرا پردیش وغیرہ میں بھی کسانوں نے سڑکیں جام کیں. دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں سے خطاب میں مذکورہ بلوں کی خوبیاں ایک بار پھر گنائیں اور کہا کہ اب کسان اپنی پیداوار کہیں بھی لے جا کر من پسند قیمت میں فروخت کر سکیں گے. انہوں نے مذکورہ بلوں کو چھوٹے اور اوسط کسانوں کے لیے انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے کہا,
دیش میں 100 میں سے 85 اتنی بڑی ماترا میں جو کسان ہیں وہ اس شرینی میں آتے ہیں, اور یہ بہت بڑی طاقت ہے کسان جو آج سب سے زیادہ خوش ہے.
وزیر اعظم نے حزب اختلاف اور بالخصوص کانگریس پر شدید تنقید کی اور کہا کہ وہ لوگ کسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جبکہ کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ بلوں سے کسان غلام بن جائیں گے. ادھر نوئیڈا سرحد پر مظاہرین سے خطاب کرنے والے ایک کسان رہنما کرم سنگھ نے کہا,
مودی سرکار 3 کالے قانون لے کر کے آئی ہے, وہ واپس لیے جائیں. وہ سرکار کسان سے بات نہیں کرتی, جو سرکار किसान से सुझाव नहीं लेती, किसान के नाम पर ये कहती है कि हम आपके लिए बिल लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये बिल सही मायने में उद्योगपति और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। हमारी डिमांड ये है कि एमएसपी को गारंटी करा जाए, एमएसपी के लिए बिल लाया जाए। उस बिल को सरकार लाती नहीं, और जो बिल हमें चाहिए नहीं उन बिल को सरकार लाती है, तो क्या समझा जाए कि सरकार किसान के पक्ष की है? इसने आढ़तियों को खत्म किया, इसने किसान को खत्म किया, इसने देश में जीएसटी लगा करके छोटे छोटे दुकानदार को खत्म किया। ये सरकार पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए बनी है।
बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत किसानों की हिमायत करती है और हुक्म इम्तनाई की खिलाफ वर्जी करने पर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पंजाब में 3 रोजा रेल रोको मुहिम के पेश नजर नॉर्दर्न रेलवे ने 1 रोज कबल ही मुतअद्दिद ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया था। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
अमरीका, चीन और रूस के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली इजलास की साइड लाइन्स पर नुमाया तौर पर देखे गए और ख्याल किया जा रहा है कि इनके बायस बैनुल अक्वामी सतह पर कोरोना वायरस के खिलाफ होने वाली कोशिशें मुतासिर हो सकती हैं। जनरल असेंबली का सालाना इजलास इस मरतबा कोरोना वायरस के बायस वर्चुअल अंदाज में मुनक्किद किया जा रहा है और उसमें कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए बैनुल अक्वामी इकदामात पर खास तवज्जो दी जा रही है। जनरल असेंबली के इजलास के तनाजुर में सलामती काउंसिल का एक इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें अक्वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कोरोना वायरस की वबा बैनुल अक्वामी तआवुन के लिए एक कड़े इम्तिहान का तकाजा करती है और हम इस इम्तिहान में नाकाम हो रहे हैं। इस कशीदगी का इजहार सलामती काउंसिल में वज़राए खारजा के इजलास में खुलकर सामने आया, जब चीन और रूस के वज़राए खारजा ने अमरीका के साथ बढ़ते हुए इख्तलाफात का तस्करा किया। चीनी वज़ीरे खारजा ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा चैलेंजेस के दौरान बड़े मुल्कों पर खासतौर पर यह फर्ज आयद होता है कि वो बनी नौ इंसान के मुस्तकबिल को फौकियत दें और सर्द जंग के दौर की ज़हनियत और नज़रियाती बॉक्स को तर्क कर दें और जो मुश्किलात के हल के लिए एक दूसरे से तआवुन करे। उनके रूसी हमनसब का कहना था कि कोरोना वायरस के असरात के तनाजुर में इख्तलाफात को मजीद बढ़ाया जा रहा है। अमरीका की सफीर कैली क्राफ्ट का इस मौके पर कहना था कि यह सबके लिए शर्मनाक बात है कि वो इस मौके पर इख्तलाफात को हवा दे रहे हैं। उन्होंने मजबूत मौकफ इख्तियार करते हुए कहा कि सदर ट्रंप कोरोना वायरस के फैलाव के लिए चीन को कसूरवार समझते हैं। हमास और फतह तहरीक के दरमियान 14 साल बाद फलस्तीन में इंतखाबात कराने का मुआहिदा तय पा गया है। तफसीलात के साथ असद नजीर।
हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया और फतह तहरीक के सरबराह और फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास के दरमियान जुमरात को तुर्की में तय पाने वाले मुआहदे के तहत 6 माह के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। फतेह के सीनियर रहनुमा जिब्रील रजब ने बताया कि हम पहले पार्लियामानी इंतखाबात और फिर सदारती इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक हो गए हैं, जिसके बाद फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO की मरकजी कौंसल तश्कील दी जाएगी। फिलिस्तीन में आखिरी मरतबा इंतखाबात सन 2006 में हुए थे, जिनमें हैरान कुन तौर पर हमास को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली थी। हमास के सीनियर रहनुमा साले अर्रवी ने बताया कि मुआहदे पर इत्तेफाक तुर्की में जारी मुजाकरात के दौरान हुआ। इस्तांबुल से खबर रसां इदारे AFP को टेलीफोन पर साले ने बताया कि इस मरतबा फरीकैन के दरमियान हकीकी मुआहदा हुआ है। तकसीम ने हमारे कौमी मकसद को नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा हम इख्तलाफात खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सन 2006 में होने वाले इंतखाबात के बाद फरीकैन ने कौमी हुकूमत कायम की थी, जो इख्तलाफात की वजह से ख़त्म हुई और उसके बाद गजा में फरीकैन के दरमियान झड़पों में जानी नुकसान भी हुआ। इसके बाद हमास ने गजा का कंट्रोल संभाल लिया, जबकि फतेह ने मगरबी किनारे में हुकूमत कायम की। इस अरसे के दौरान फरीकैन के दरमियान मुफाहमत की कई कोशिशें हुई, लेकिन कामयाब न हो सकी। ताहम हालिया अरसे में मुतहिदा अरब अमारात और बहरैन की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद इन कोशिशों में तेजी आई। असद नजीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अब पाकिस्तान, जनूबी एशिया और दुनिया भर से कोरोना वायरस की खबरें और इदाद शुमार पेश करते हैं। پاکستان میں کرونا کا شکار مزید 7 مریض دم توڑ گئے جبکہ 798 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا وائرس ریسورس سینٹر کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس مریضوں کی تعداد 70 لاکھ کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے۔ بھارت 58 لاکھ کیسز کے ساتھ دوسرے اور برازیل 46 لاکھ کیسز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ برازیل میں کیسز میں اضافے کی وجہ سے حکومت سالانہ ریو ڈی جنیرو کارنیوال پریڈ کو مسلسل مؤخر کرنے پر مجبور ہے۔ یہ کارنیوال علاقے میں موسم گرما کی خاص علامت کے طور پر منعقد ہوتا ہے جس میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اس کارنیوال پریڈ کو ملتوی کیا گیا۔ ابھی یہ بات واضح نہیں کہ دنیا بھر میں شہرت رکھنے والی یہ پیریڈ آئندہ برس کب منعقد ہوگی۔ کرونا وائرس کے سائڈ افیکٹس کے طور پر سر کے بال کم ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع شدہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ ڈاکٹروں کو متعدد کرونا مریضوں کی طرف سے بال کم ہونے کی شکایات موصول ہوئیں۔ یہ شکایت کرونا وائرس سے متاثر افراد کے ساتھ ایسے افراد کی طرف سے بھی سامنے آئی ہے جن میں کرونا وائرس کی علامات نہیں پائی گئیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دونوں طرح کے لوگوں میں بال کم ہونے کی شکایت کا تعلق نفسیاتی دباؤ سے ہے۔ کلیولینڈ کلینک میں جلدی امراض کے ماہر ڈاکٹر شلپی کھترپال کا کہنا ہے کہ کووڈ 19 کے باعث بہت سے مختلف انداز کے نفسیاتی دباؤ کا مشاہدہ کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ وائرس ابھی ختم نہیں ہوا، بالوں میں کمی کی شکایات بدستور موجود ہیں۔ برطانیہ اور سکاٹ لینڈ میں شراب خانوں پر پابندیاں دوبارہ عائد کر دی گئیں، تاہم شمالی آئرلینڈ میں فی الحال نئی پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں جمعرات کے روز 6634 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی، جو اس ملک میں اب تک ایک دن کے اندر سامنے آنے والی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ فرانس میں جمعرات کے روز پہلی مرتبہ 1000 سے زائد کرونا مریض ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخل کیے گئے، جبکہ ہالینڈ میں 2544 نئے کیسز کا انکشاف کیا گیا۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی ایک ایسی اپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے جس سے رابطے میں آنے والے افراد، پرخطر مقامات اور جگہوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں جہاں لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی ہو۔ اس اپلیکیشن کو جمعرات کے روز انگلینڈ اور ویلز میں لانچ کر دیا گیا۔ اسد نذیر مزید تفصیل بتاتے ہیں۔
نیشنل ہیلتھ سروسز کی کرونا وائرس کی اپلیکیشن ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب برطانیہ کو وبا کی دوسری لہر کا سامنا ہے، اور وہاں ان دنوں روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی تعداد پہلی لہر کے عروج کے دنوں کے برابر پہنچنے والی ہے۔ حکومت نے کرونا وائرس کی اپلیکیشن مئی میں متعارف کرانے کا اعلان کیا تھا، مگر ابتدائی ٹرائل میں مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ بعد ازاں یہ اپلیکیشن تیار کرنے والوں نے مقامی ماڈلز تر کر کے گوگل اور ایپل کے ماڈلز کے استعمال سے اسے مکمل کیا۔ اپلیکیشن کی ریلیز میں تاخیر پر حکومت کا موقف یہ تھا کہ اسمارٹ فونز کے ذریعے کرونا کا مقابلہ کرنا زیادہ اہم نہیں ہے۔ تاہم برطانیہ کی امور صحت کے وزیر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جیسے جیسے روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہر ذریعے کو وائرس سے لڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ ایپ بلوٹوتھ سگنلز کے ذریعے اس وقت لاگ آن ہو جاتی ہے جب کوئی ایسا شخص جس کے اسمارٹ فون پر یہ اپلیکیشن موجود ہو کسی دوسرے ایسے شخص سے رابطے میں آتا ہے جس کے فون پر یہ اپلیکیشن ہو، اور اس سے فاصلہ 2 میٹر سے کم ہو، اور 15 منٹ سے زیادہ وقت تک یہ صورتحال برقرار رہتی ہے۔ اگر ایسے میں کسی موقع پر ان میں سے کسی شخص میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو جائے تو وہ ان تمام لوگوں کو جس سے وہ رابطے میں آیا ہو اس کی اطلاع دے سکتا ہے، اور مذکورہ افراد 14 دن تک قرنطینہ میں رہ سکتے ہیں۔ اپلیکیشن ہر صارف کو ایک آئی ڈی دیتی ہے جس سے معلومات اور شناخت خفیہ رہتی ہے۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے صارفین کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی بکنگ بھی کرا سکتے ہیں اور اپنی علامات بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس اپلیکیشن کو 16 برس سے زائد عمر کے افراد استعمال کر سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے متنازع سمندری حدود میں جنوبی کوریا کے ایک سول اہلکار کے قتل پر معذرت چاہی ہے، جو عام طور پر ان کا خاصا نہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج نے شمالی کوریا کی فوج کو اس اہلکار کو قتل کرنے اور لاش کو نظر آتش کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا۔ اس اہلکار کے بارے میں خیال تھا کہ وہ شمالی کوریا جانے کا خواہاں تھا۔ جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر کی طرف سے جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق کم اس واقعے کی وجہ سے جنوبی کوریائی افراد کو مایوس کرنے پر افسردہ ہوتا ہے۔ بیان میں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 47 سالہ اہلکار کوریائی ملکوں کی سرحد کے جنوب میں تقریباً 10 کلومیٹر پر اپنی گشتی سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق شمالی کوریا کے فوجیوں نے اسے تحویل میں لینے کے بعد پوچھ گچھ کی اور پھر گولی مار کر ہلاک کر دیا اور بعد کو لاش کو بھی جلا دیا۔ جبکہ شمالی کوریا کا بیان مختلف ہے، اس کے مطابق کرونا وائرس کے قواعد و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے فوجیوں نے دور سے گولیاں چلائیں اور کشتی میں انہیں خون نظر آیا، جس کے بعد اسے نظر آتش کیا گیا۔ کم کی طرف سے اس واقعے پر معذرت کے پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ امید ہے اس واقعے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں بنانے والی ایک بڑی کمپنی ٹیسلا نے کہا ہے کہ وہ آئندہ 3 سال میں ایک نئی کار پیش کرنے پر کام کر رہی ہے، جو سائز میں نسبتاً چھوٹی ہوگی لیکن بیٹری کے ایک چارج پر 500 میل یعنی 800 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکے گی۔ سادیہ زیبرانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
ٹیسلا کے سربراہ ایلن مسک نے بتایا کہ نئی گاڑی کی ایک اور خوبی یہ بھی ہوگی کہ اس کی قیمت ٹیسلا کے موجودہ سب سے سستے ماڈل سے کم و بیش $10,000 کم ہوگی، اور اسے کم آمدنی والے لوگ بھی بآسانی خرید سکیں گے۔ اس وقت ٹیسلا کار ماڈل 3 کی قیمت $35,000 ہے، جبکہ دوسرے اخراجات کے بعد وہ $40,000 سے زیادہ قیمت پر ملتی ہے۔ ماڈل 3 کی کار ایک چارج میں 200 میل سے کم فاصلہ طے کرتی ہے۔ ایلن مسک نے کیلیفورنیا میں ایک تقریب کے دوران بتایا کہ نئی بیٹریوں کی تیاری پر نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ بیٹریاں سائز میں چھوٹی ہوں گی لیکن ان کے اندر کہیں زیادہ برقی قوت جمع کی جا سکے گی، جس کی وجہ سے کاروں کا سائز چھوٹا کرنا اور انہیں ایک چارج میں زیادہ فاصلے تک چلانا ممکن ہو گیا ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں تیل سے چلنے والی زیادہ تر گاڑیاں ایک بھری ہوئی ٹینکی میں تقریباً 500 میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں، جس کے بعد انہیں ایندھن کے لیے دوبارہ پیٹرول پمپ پر جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لحاظ سے الیکٹرک کاریں ان کے ہم پلہ ہو جائیں گی۔ پیٹرول سے چلنے والی کاروں کے مقابلے میں الیکٹرک کاروں کی فروخت میں کمی کی ایک اہم وجہ ان کا ایک چارج میں کم فاصلہ طے کرنا ہے، جس کے بعد انہیں چارجنگ اسٹیشن جانے کی ضرورت پڑتی ہے اور بیٹری کو مکمل چارج کرنے میں کم و بیش 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، جبکہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے میں چند منٹ ہی لگتے ہیں۔ ماہرین کو توقع ہے کہ الیکٹرک کاروں کی قیمت میں نمایاں کمی اور ایک چارج میں 500 میل تک فاصلہ طے کرنے کی استعداد سے ان کی فروخت میں تیزی آئے گی۔ ٹیسلا کمپنی الیکٹرک کاروں کی فروخت بڑھانے اور انہیں مقبول بنانے کے لیے شہروں، قصبوں اور شاہراہوں کے ساتھ چارجنگ اسٹیشن قائم کر رہی ہے، جہاں تقریباً 1 گھنٹے میں بیٹری کو چارج کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ الیکٹرک کار کی بیٹری کو گھروں میں فراہم کی جانے والی بجلی سے بھی چارج کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں 8 سے 12 گھنٹے تک لگ جاتے ہیں۔ ایلن مسک نے بتایا کہ طاقتور بیٹریوں والی کاروں کی تجارتی پیمانے پر پیداوار سن 2023 میں شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ٹیسلا کے علاوہ پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں بنانے والی اکثر کمپنیاں بھی الیکٹرک کاروں کے شعبے میں آگے آ رہی ہیں، اور وہ ہائیبریڈ یا مکمل طور پر بیٹری سے چلنے والی کاریں بنا رہی ہیں، تاہم مارکیٹ میں ان کا حصہ فی الحال کم ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری کا مستقبل بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں سے جڑا ہے۔ ان کا اندازہ ہے کہ سن 2030 تک گاڑیوں کا ایک بڑا حصہ الیکٹرک پر منتقل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آنے والے برسوں میں پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں ماضی کا قصہ بن جائیں گی۔ سادیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیا ویئر 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ افغان حکومت نے طالبان کے ساتھ بات چیت کے دوران شفافیت کو برقرار رکھنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن دوحا میں امن مذاکرات کی کوریج کرنے والے صحافی کہتے ہیں کہ انہیں معلومات تک مکمل رسائی نہیں دی جا رہی، اور خدشہ یہی ہے کہ طالبان اور حکومت کے درمیان کسی معاہدے کی صورت میں صحافتی آزادی کی راہ میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ نخبت ملک کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
کیا طالبان نئے دور کے نیوز میڈیا کو سمجھتے ہیں؟ کیا صحافیوں اور میڈیا کو محدود کر دیا جائے گا؟ اور کیا افغان حکومت صحافتی آزادی کا تحفظ کر پائے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب افغانستان کے صحافیوں کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اور اس کی وجہ ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان شروع ہونے والی بات چیت۔ صحافی کہتے ہیں کہ انہیں ان کے سوالات کے جواب نہیں دیے گئے۔
گزشتہ 2 دہائیوں میں افغانستان کے عوام آزادی اظہار کے عادی ہو چکے ہیں، اور چاہے طالبان یہ بات پسند کریں یا نہیں، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف ہمیں تشویش اس لیے بھی ہے کیونکہ طالبان کا میڈیا کی آزادی اور خاص طور پر خواتین صحافیوں کے بارے میں تصور تبدیل نہیں ہوا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ میڈیا کو محدود کر دیں۔
ما و شما باید منتظر بمانیم که دا
ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ بات چیت میں ہوتا کیا ہے۔ ماضی میں حکومت میڈیا کے تحفظ کے لیے ایک سرخ لکیر کھینچ چکی ہے، اور بعض اوقات اپنی ہی کھینچی ہوئی اس لکیر کو وسیع قومی مفاد کا جواز دے کر عبور بھی کر چکی ہے.
باز استدلال مومی بودہ کہ منافع کلان ملی مطرح است.
طالبان نے بات چیت کے دوران صحافیوں کے تحفظ کے بارے میں عوامی سطح پر کچھ نہیں کہا ہے. کچھ خواتین صحافیوں کو میڈیا کے شعبے میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ طالبان کے سلوک پر تشویش ہے. دوسری پر امید ہیں لیکن اس جانب بھی اشارہ کرتی ہیں کہ طالبان نے خواتین صحافیوں کے بارے میں اپنی واضح رائے نہیں دی.
دوحہ میں طالبان کے ساتھ میری بات چیت کے دوران انہوں نے اسلامی تعلیمات پر زور دیا اور کہا کہ وہ خواتین سے شریعت کے مطابق سلوک کریں گے، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان کی طرز کا اسلام خواتین کو کیا حقوق دیتا ہے.
افغانستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کہتی ہے کہ حکومت کو ملک میں حاصل کی گئی میڈیا کی آزادی کا دفاع کرنا چاہیے.
حکومت ملک میں آزاد میڈیا اور آزاد رپورٹنگ پر فخر کا اظہار کرتی ہے. اگر حکام نے ان آزادیوں کو خود ہی نقصان پہنچایا تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس اپنے حریفوں سے مذاکرات کے لیے مضبوط دلیل ہوگی.
تمام تلاش خدا بخاطر حضور
ہم نے کوشش کی کہ بات چیت کے دوران زیادہ صحافیوں کو شامل کیا جائے اور یہ بھی کہ زیادہ صحافیوں کو قطر لایا جائے. میزبان ملک اور طالبان دونوں ہی زیادہ سے زیادہ میڈیا کی شمولیت کے حق میں نہیں ہیں، لیکن افغان حکومت کی کوششوں کا شکریہ کہ میڈیا کی یہ موجودگی ممکن ہوئی اور اسے جاری رکھا جا رہا ہے.
افغان حکومت کا کہنا ہے کہ صحافیوں کا تحفظ اور صحافت کی آزادی ان کی ترجیح ہے. حکومت نے امن بات چیت جیسے معاملات پر معلومات تک رسائی میں رکاوٹ کی خبروں کی تردید کی ہے. سمسما سیرت کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ اسکولوں میں ایسی تعلیم چاہتے ہیں جو وطن سے محبت پیدا کرے. ان کے بقول انتہائی بائیں بازو کی شدت پسند نظریات امریکہ کو ایک نسل پرست ملک بنا کر پیش کر رہے ہیں اور وہ بچوں کو ایسی سوچ سے بچانا چاہتے ہیں. تفصیلات کے لیے نیلوفر مغل کی رپورٹ سنیے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق امریکہ میں پائی جانے والی موجودہ سماجی بے چینی کی جڑ ملک کے کلاس رومز ہیں.
بائیں بازو کی جانب سے ہنگامہ آرائی اور تشدد ہمارے اسکولوں میں عشروں سے جاری بائیں بازو کے نظریات کے پرچار کا نتیجہ ہیں.
اس مطالبے کے جواب میں ایک امریکی تعریف کے اسباق میں ملک کے نظام میں موجودہ نسل پرستی اور امریکہ کے شروع کے دنوں میں غلاموں کی مشقت پر انحصار سے متعلق تبادلہ خیال کو بھی شامل کیا جائے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسکولز طلبہ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ امریکہ ایک ظالم اور نسل پرست قوم ہے، جس سے وہ اپنی تاریخ سے شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی ایک شکل قرار دیتے ہیں.
ہر مسئلے کو نسل پرستی کی عینک سے دیکھ کر وہ ایک نئے طرز کی علیحدگی پسندی جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے.
اگرچہ تاریخ کی تعلیم کے لیے قومی سطح پر گائیڈ لائنز موجود ہیں، اسکولوں کے نصاب کا تعین ریاستیں کرتی ہیں، پھر بھی صدر ٹرمپ بقول ان کے چاہتے ہیں کہ اسکولوں میں محب وطن تعلیم کو بحال کیا جائے.
یہ بالکل مضحکہ خیز بات ہے کہ حب الوطنی پڑھائی بھی جا سکتی ہے.
تعلیم میں نسلی انصاف کے مضمون کے استاد رچرڈ ملر وینڈربلٹ یونیورسٹی سے منسلک ہیں. ان کے مطابق اسکولوں کے نصاب میں غلامی اور شہری حقوق کی تاریخ کے بارے میں دیانتداری پر مبنی گفتگو بھی شامل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ نسل پرستی کا آج کے امریکی معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ بھی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے.
ہمیں ایسے نصاب کی ضرورت ہے یا ایسے نصابی مواقع چاہیے جو سچ بیان کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں نسل پرستی سے لڑنے کے لیے بہت سارے کام کرنے ہیں.
ملک بھر میں جاری مظاہروں کی وجہ سے نومبر کے انتخابات کے لیے جاری مہم میں نسلی انصاف ایک اہم معاملہ بن چکا ہے. صدر ٹرمپ بلیک لائفز میٹر موومنٹ کو نفرت کی علامت قرار دے چکے ہیں اور منکر ہیں کہ ملک میں منظم نسل پرستی موجود ہے، لیکن ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن اس بارے میں بہت مختلف نظریہ رکھتے ہیں.
اس ملک کا اصل گناہ آج بھی ہماری قوم کو داغدار کرتا ہے اور بعض اوقات ہم اسے نظر انداز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہزاروں دوسرے مسائل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ موجود رہتا ہے.
امریکی اسکولوں میں حب الوطنی کی بحالی کے لیے صدر ٹرمپ 1776 کمیشن تشکیل دینا چاہتے ہیں. یہ اشارہ اس سال کی جانب ہے جب امریکی نوآبادیوں نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ان اسباق کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جن میں نیو یارک ٹائمز کے پولیٹزر انعام یافتہ 1619 پروجیکٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں اس تاریخ کا احاطہ کیا گیا ہے جب افریقہ سے پہلے غلاموں کو امریکہ لایا گیا تھا۔ اس کا مقصد قومی بیانیے میں غلامی کے اثرات کو مرکزی مقام دے کر ملکی تاریخ کی اثر نو تشکیل کرنا ہے۔ پیسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
عالمی ادارہ صحت نے رواں ہفتے افریقہ کو پولیو وائرس سے پاک خطہ قرار دے دیا۔ نائجیریا وہ آخری افریقی ملک تھا جہاں اس وائرس کے خاتمے کا انتظار تھا۔ نائجیریا میں پچھلے 3 سال میں پولیو کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا، جس کے بعد پورا بر اعظم افریقہ پولیو سے پاک قرار دے دیا گیا۔ صباح شاہ خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
مصباح لون دیدی بچپن میں پولیو کے بعد زندہ تو بچ گئے، لیکن ان کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئی تھی۔ معذوری کی وجہ سے وہ دوسرے تندرست کھلاڑیوں کے ساتھ اپنا پسندیدہ کھیل کھیلنے سے قاصر تھے، تو انہوں نے 1988 میں پولیو سے بچ جانے والے افراد کے کھیلنے کے لیے پیرا سوکر کی بنیاد رکھی۔ کچھ ہی عرصے بعد نائجیریا میں پولیو سے بچنے والوں کی ایسوسی ایشن تشکیل دی گئی۔ اب لاون جیسے متاثرین اپنی کہانیوں کے ذریعے پولیو وائرس اور ویکسین کے بارے میں آگہی پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں۔
بہت سے لوگ عقیدے کی بنیاد پر علاج مسترد کر رہے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ یہ نائجیریا کی آبادی کم کرنے کے لیے مغرب کی ہیرا پھیری ہے۔ کچھ مسلمانوں کے خیال میں ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر ایک کے اپنے عقائد تھے، اور پھر حکومت کو کچھ لوگوں تک پہنچنے میں اس لیے بھی دشواری تھی کیونکہ انہوں نے پہلے ہی پولیو کے قطرے نہ پلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
لاون نے پیرا فٹ بال شروع کیا جو اب ایک قومی کھیل ہے، جس میں اکتوبر میں پولیو کے عالمی دن پر بڑے ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوتا ہے۔ پولیو سے بچ آنے والے افراد جیسے بیلو عبدالحی پیرا فٹ بال سٹار ہیں۔
مجھے پیرا فٹ بال کھیلنے میں بہت لطف آتا ہے، میں اسے باقاعدگی سے کھیلتا ہوں۔ میں نے لگوس سے 1997 میں پیرا ساکر میں شمولیت اختیار کی تھی، اور اب میں ان ستاروں میں شامل ہوں۔
نائجیریا براعظم افریقہ میں اس بیماری سے لڑنے والا آخری ملک ہے۔ یہاں بورنو کے خطے میں بدامنی کے دوران کیسز بڑھ گئے تھے۔ اس کے بعد 2016 سے اب تک یہاں ایک کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا ہے۔
ہم دشمنوں کی سرحدوں کے پار بچوں تک نہیں پہنچ سکے۔ جب بچے باہر آنا شروع ہوئے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ چاٹ جھیل کے آس پاس بورنو میں ابھی کچھ مرض کا پھیلاؤ جاری ہے، لیکن پھر بوکو حرام کی بغاوت کے باعث بھی صورتحال غیر محفوظ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کمیونٹیز تک رسائی ممکن نہیں تھی۔
نائجیریا کو افریقہ میں پولیو ختم کرنے کی لڑائی میں شامل ہوئے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد اب پولیو سے بچ جانے والے جشن منا رہے ہیں، لیکن پولیو اب بھی کہیں اور سرگرم عمل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ چوکنا رہنا ضروری ہے۔
جب تک یہ مرض 2 مقامی ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان میں پایا جاتا ہے، تو یہ گنجائش موجود ہے کہ جنگلی پولیو وائرس کسی بھی افریقی ملک یا نائجیریا میں درآمد ہو سکتا ہے۔ یہ تشویشناک ہے۔
نائجیریا میں معذوروں کے حقوق کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ ملک میں 40% معذور افراد پولیو سے بچ جانے والے ہیں، جن میں سے بیشتر غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نائجیریا میں پولیو کے خاتمے سے بالا تر۔ مصباح لاون دیدی کہتے ہیں کہ وہ کھیلوں کے ذریعے بچ جانے والوں کو امید دلانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ٹمتھی اوبیزو کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
جنوبی افریقہ میں اگرچہ کرونا وائرس نے خاصی تباہی پھیلائی ہے، لیکن وہاں پلاسٹک سرجری کے ماہرین بھی کافی مصروف ہو گئے۔ سرجنز کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا اور لاک ڈاؤن کے دوران تنہائی کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی شکل و صورت اور جسمانی ساخت بدلنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ تفصیلات نیلوفر مغل کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
ایسے میں جب دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی ہے، جنوبی افریقہ کی ڈاکٹر سادیہ لہر بہت مصروف ہیں، مگر وہ متعدی امراض کی ماہر نہیں بلکہ ایک پلاسٹک سرجن ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ ان دنوں ہسپتالوں سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سادیہ لہر کا ہسپتال ایسے لوگوں سے بھرا ہے جو اپنے چہرے اور دیگر جسمانی اعضاء میں تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگ آ رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ابھی بھی گھروں پر ہیں۔ وہ بہت باشعور بھی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی وبا آتی ہے تو لوگوں کو ایک طرح کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سب محدود وقت کے لیے دنیا میں ہیں، اور آپ ہر چیز سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں بہتر محسوس کریں تو کیوں نہیں۔
سادیہ کے جوہانسبرگ اسپتال میں آنے والے افراد کا پہلے کووڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور بیمار مریضوں سے الگ وارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ ایلیشیا ڈیلانچ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کووڈ کے دوران چھاتی کی پلاسٹک سرجری کا فیصلہ کافی سوچ وچار کے بعد کیا۔
ان کی ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ مصروف ہسپتالوں سے بچنا ہی بہتر ہے، اس لیے ان کا پروسیجر فرٹیلیٹی کلینک میں کیا گیا۔
یہ ایسی چیز ہے جو میں طویل عرصے سے کرنے کی خواہش مند تھی، اور جب وقت آیا تو میں نے سوچا اس سے قطع نظر کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں میں یہ کروں گی، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب کب ختم ہوگا۔
ایلیشیا ڈی لانچ کی سرجری پر تقریباً $2,600 لاگت آئی ہے۔ دی امریکن سوسائٹی آف پلاسٹک سرجنز کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اس طرح کی سرجری کی اوسط قیمت $4,000 سے بھی کم ہے۔ اگرچہ افریقہ اکثر صحت کی مسائل کی وجہ سے توجہ کا حامل رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر سعدیہ لہر کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کی طبی سہولتیں عالمی سطح کی ہیں۔
ہم بہت سی جدید ترین ٹیکنالوجیز اور طریقہ کار سے واقفیت رکھتے ہیں، یہاں کافی پیشہ وارانہ مہارت پائی جاتی ہے اور دیکھنے اور سیکھنے کو بہت کچھ ہے، اور ہم ان سب میں ہمیشہ طبی برادری کی حیثیت سے شامل رہے ہیں، لہٰذا میرے خیال میں بہت کچھ ہے جو ہم مہیا کر سکتے ہیں اور اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔
اور وہ کہتی ہیں کہ کون جانتا ہے کہ شاید آپ ایک نئے اور بہتر شخص کے طور پر یہاں سے جائیں۔ انیتا پاول کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
تاریخی کشیدگیوں کے باوجود سربیا اور کوسوو نے اقتصادی تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے جرات مندانہ اقدامات کیے ہیں۔ 4 ستمبر کو دونوں ملکوں نے امریکہ کی مدد سے معاہدوں پر دستخط کیے، جن میں وسیع تر اقتصادی معاملات میں تعاون کے وعدوں کو آخری شکل دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں دستخط کی تقریب کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سربیا کے صدر الیگزینڈر وویچ اور کوسوو کے وزیر اعظم عبداللہ ہوتی نے مل کر کام کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس نے علاقے اور دنیا کو محفوظ بنا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایک پرتشدد اور المناک تاریخ اور برسوں کے ناکام مذاکرات کے بعد میری انتظامیہ نے اختلاف کو دور کرنے کے لیے ایک نئی راہ تجویز کی، روزگار پیدا کرنے اور اقتصادی نمو پر توجہ دے کر دونوں ممالک نے ایک بڑی پیش رفت حاصل کی ہے۔ ہمیں ان دو عظیم رہنماؤں پر فخر ہے جنہوں نے اسے سر انجام دیا، اور ہمیں ان کے عوام پر بھی فخر ہے جو زیادہ اہم بات ہے۔ یہ موقع ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ 1990 کے عشرے کے شروع میں یوگوسلاویا کے ٹوٹ جانے اور پھر جنگ بلقان کے بعد کوسوو نے سربیا سے علیحدگی اختیار کر لی اور 2008 میں اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس صورتحال کو سربیا نے تسلیم نہیں کیا۔ 20 سال سے زیادہ عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے ایک جامع سیاسی سمجھوتا طے کرانے کی خاطر مغربی ملکوں کی کوششیں برابر نہیں ہو سکیں۔ سربیا اور کوسوو کے لیے صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی رچرڈ گرنل نے کہا کہ صدر ٹرمپ اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شروع سے صدر ٹرمپ نے جو کیا وہ یہ کہ ہمیں انہیں یہ بتانا ہے کہ اقتصادی طور پر کس طرح ترقی کرنی ہے، صنعتیں کس طرح لگانی ہیں اور انہیں کس طرح آگے بڑھانا ہے۔ ہم دوسرا رخ دیکھیں، ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ پہلے اقتصادی معاملات کو کس طرح آگے بڑھانا ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ آیا اقتصادیات پر توجہ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے سے سیاسی معاملات سدھر سکتے ہیں۔ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ امریکہ کی کاوش سے بلغراد اور پریسٹینا کے درمیان اقتصادی معاملات کو معمول پر لانے کے سمجھوتے کا مقصد اقتصادی نمو اور روزگار کے مواقع کو فروغ دینا اور تعاون کے خاطر خواہ فوائد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس تاریخی معاہدے سے سرحدوں کے آر پار آمد و رفت بھی کھلے گی، اور سربیا اور کوسوو ایک دوسرے کے ڈپلوما اور لائسنسز کو بھی تسلیم کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ سربیا اور کوسوو مشرق وسطی میں امن کی جانب بڑھتی ہوئی رفتار میں بھی شریک ہوں گے۔ کوسوو اور اسرائیل نے اپنے تعلقات کو معمول پر لانے اور سفارتی رشتے قائم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، اور سربیا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کر دے گا۔ یہ یورپی اور مشرق وسطی کے ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کی سمت بنیادی اقدامات ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے سربیا اور کوسوو کے درمیان ماضی کے گہرے طور پر پیوستہ جذبات کا اعتراف کیا، تاہم انہوں نے ایک روشن مستقبل کی پیش گوئی کی۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ان کے درمیان شاندار تعلقات قائم ہوں گے اور اقتصادی معاملات انہیں قریب تر لے آئیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت چلانے کو بھی اجازت دیجیے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستان میں یہ پروگرام آپ شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے سنتے ہیں۔ اب اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔